دوسرا باب، خواتین کے مسائل اور حقوق کے بارے میں اسلام کی عادلانہ نظر۔ دریچہ: اسلام خواتین کے لیے ایک عظیم و بلند مقام و مرتبے کا قائل ہے، اور انہیں مشخص شدہ حقوق اور عملی زندگی، خصوصاً خاندان کے قیام و دوام میں بنیادی کردار عطا کرتا ہے، اور اسی طرح ان کے اور مردوں کے درمیان فطری اور منطقی حدود کو معین کرتا ہے۔ خواتین کے لیے اسلام کی سب سے بڑی خدمت معاشرے کے اس اہم طبقے اور ان کے حقوق کی نسبت عمومی نظر و زاویے کی اصلاح اور خواتین کو ایک جامع خاندانی نظام اور معاشرتی زندگی میں ایک اہم کردار دلانا ہے۔ اسی سلسلے میں خاندانی نظام زندگی میں ان کے حقوق اور مقام مرتبے کو استحکام بخشنا، فضول خرچی، شہانہ ٹھاٹ باٹ، تجمل پرستی، زینت و آرائش کو ظاہر نہ کرنا، اور جنسی و مادی امور میں سرگرمی کو ممنوع قرار دینا، اور خواتین کے رشد و معنوی ترقی اور بلند و بالا انسانی مقامات تک رسائی کے امکانات فراہم کرنا اسلام کی ہدایت اور منصوبہ بندی میں شامل ہیں۔ پہلی فصل: عورت عالم ہستی کا اہم ترین عنصر۔ عورت عالم خلقت کے اہم ترین امور کی ذمہ دار۔ میری بہنوں، خواتین کا موضوع اور معاشرے کا اس سے برتاؤ اور رویہ ایسا مسئلہ ہے جو ہمیشہ سے مختلف معاشروں اور مختلف تہذیب و تمدن میں زیر گفتگو رہا ہے۔ اس دنیا کی نصف آبادی ہمیشہ خواتین پر مشتمل رہی ہے۔ دنیا میں زندگی کا قیام جس تناسب سے مردوں سے وابستہ ہے، اسی طرح خواتین سے بھی مربوط ہے۔ خواتین نے عالم خلقت کے بڑے بڑے کاموں کو فطری طور پر اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور تخلیق کے بنیادی کام، مثلاً بچے کی پیدائش اور تربیت اولاد، خواتین کے ہاتھوں میں ہے۔ پس خواتین کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور مختلف معاشروں میں مختلف مفکرین اور مختلف اقوام و ملل کے اخلاق و عادات میں ہمیشہ سے موضوع بحث رہا ہے۔ اسلام نے ان اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کو منتخب کر کے اسے افراد و تفرید سے بچاتے ہوئے دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ خواتین مرد کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے بھی آگے۔ اسلام نے ان مردوں کو جو اپنے قدرت مند جسم یا مالی توانائی کی وجہ سے مردوں اور خواتین کو اپنا نوکر بناتے، ان سے خدمت لیتے اور خواتین کو اذیت و آزار اور کبھی کبھی تحقیر کا نشانہ بناتے تھے، مکمل طور پر خاموش کر دیا ہے، اور خواتین کو ان کے حقیقی اور مناسب مقام تک پہنچایا ہے، بلکہ خواتین کو بعض جہاد سے مردوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، عابد مرد اور عابد عورت، اور نماز شب پڑھنے والا مرد اور نماز شب ادا کرنے والی عورت۔ پس اسلام نے انسانی درجات اور روحانی مقامات کو مرد و عورت کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا ہے، یعنی ان مقامات تک رسائی ان دونوں میں سے کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے کوئی بھی یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس زاویے سے مرد و عورت ایک دوسرے کے مساوی اور برابر ہیں۔ جو بھی خدا کے لیے نیک عمل انجام دے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اسلام نے کچھ مقامات پر عورت کو مرد پر ترجیح دی ہے، مثلاً جہاں مرد و عورت ماں و باپ کی صورت میں اور صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد اگرچہ کہ دونوں کی مشترکہ اولاد ہے، لیکن اولاد کی اپنی ماں کے لیے خدمت و ذمہ داری باپ کی بنسبت زیادہ اور لازمی ہے۔ اولاد پر ماں کا حق باپ کی بنسبت زیادہ ہے، اور ماں کی نسبت اولاد کا وظیفہ بھی سنگین ہے۔ خاندان میں عورت کا حق۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، میں کس سے؟ جواب میں فرمایا، یعنی اپنی ماں سے، کہ جواب میں بھی یہی فرمایا، تیسرے سوال کا بھی یہی جواب دیا، لیکن چوتھی مرتبہ جواب میں فرمایا، اپنے باپ سے نیکی کرو۔ پس خاندان کی چار دیواری میں عورت کا اولاد پر حق بہت سنگین ہے۔ البتہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک طبقے کو اکثریت پر ترجیح دے، بلکہ یہ اس جہت سے ہے کہ خواتین زیادہ زحمتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ بھی عدل الہی ہے کہ خواتین کی زحمتیں زیادہ ہیں تو ان کا حق بھی زیادہ ہے، اور خواتین زیادہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، لہذا ان کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہے۔ یہ سب عدالت الہی کی وجہ سے ہے۔ مالی مسائل میں، مثلاً خاندان اور اس کی سرپرستی کا حق، اور اس کے مقابل خاندان کو چلانے کی ذمہ داری میں اسلامی روش ایک متوازن و متعادل روش ہے۔ اسلامی قانون نے اس بارے میں اتنی سی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ مرد یا عورت پر ذرہ برابر ظلم ہو۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں کا حق الگ الگ بیان کیا ہے، اور اس نے مرد کے پلڑے میں ایک وزن اور عورت کے پلڑے میں دوسرا وزن رکھا ہے۔ اگر ان موارد میں اہل فکر توجہ کریں تو وہ ان چیزوں کو ملاحظہ کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ آج ہماری فاضل اور مفکر خواتین الحمدللہ ان تمام مسائل کو دوسروں اور مردوں سے بہتر طور پر جانتی ہیں اور ان کی تبلیغ بھی کرتی ہیں۔ یہ تھا مرد و عورت کے حقوق کا بیان۔ دوسری فصل، اسلام اور حجاب، مرد اور عورت کی درمیانی حد پر اسلام کی تاکید۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جس پر اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ میں مردوں کے مزاج عورتوں کی بنسبت سخت اور ان کے ارادے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے قوی اور جسم مضبوط رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اہم ترین کاموں اور مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو اپنے عہدے لیا ہوا تھا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے مردوں کے لیے اپنی جن سے مخالف سے اپنے فائدے کے لیے سوئے استفادہ کرنے کے امکانات فراہم کیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بادشاہوں، ثروت مند، صاحب مقام و صاحب قدرت افراد میں سے کون نہیں ہے کہ جس نے اپنے اپنے درباروں اور اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے مال و دولت اور مقام و قدرت وغیرہ کے بلبوتے صنف نازک سے سوئے استفادہ، دست درازی اور بے آبروئی کے لیے اقدامات نہ کیے ہوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام اپنی پوری قوت و قدرت کے ساتھ احکامات جاری کرتا ہے اور معاشرے میں مرد و عورت کے درمیان حد اور فاصلے کو قرار دیتا ہے اور ان کے درمیان تعلقات میں سختی و پابندی کرتا ہے۔ اسلام کی روح سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس حد کو پائمال کرے اور اس قانون کی بے احترامی کرے، کیونکہ اسلام نے خاندان اور گھرانے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ گھر کے گلشن میں مرد و عورت کا باہمی رابطہ کسی اور قسم کا ہے اور معاشرے میں کسی اور قانون کے تابع۔ اگر معاشرے میں مرد و عورت کے درمیان حائل فاصلوں کے قانون کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجے میں خاندان اور گھرانہ خراب ہو جائے گا۔ گھرانے میں عورت پر اکثر اوقات اور مرد پر کبھی کبھار ممکن ہے ظلم ہو۔ اسلامی ثقافت مرد و عورت کے درمیان عدم اختلاط کی ثقافت ہے۔ ایسی زندگی خوش بختی سے آگے بڑھ سکتی ہے اور عقلی معیار و میزان کی رعایت کرتے ہوئے صحیح طریقے سے حرکت کر سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام نے سختی کی ہے۔ اسلام کی روح سے اگر معاشرے میں مرد اور عورت کے درمیان فاصلے اور حد کو عبور کیا جائے، خواہ یہ خلاف ورزی مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے، تو اسلام نے اس معاملے میں سخت گیری سے کام لیا ہے۔ اسی نقطے کے بالکل مقابل وہ چیز ہے کہ جسے ہمیشہ دنیا کے شہوت پرستوں نے چاہا اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ صاحبان زر و زمین اور قدرت و طاقت رکھنے والے مرد، خواتین، ان کے ماتحت افراد اور ان افراد نے کہ جنہوں نے ان افراد کے ساتھ اور ان کے لیے زندگی بسر کی، یہی چاہا ہے کہ مرد و عورت کا درمیانی فاصلہ اور حجاب ختم ہو جائے۔ البتہ خود یہ امر معاشرتی زندگی اور معاشرتی اخلاق کے لیے بہت برا اور مضر ہے۔ یہ فکر و خیال اور عمل معاشرتی حیا و عفت کے لیے باعث زیاں اور گھر و گھرانے کے لیے بہت نقصان دہ اور برا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو خاندان اور گھرانے کی بنیادوں کو متزلزل کرتی ہے۔ حجاب و پردے میں اسلام کی سنجیدگی۔ اسلام خواتین، خاندان اور گھرانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے۔ مسلمانوں سے مغرب کی تمام پروپیگنڈا مشینریوں کا اختلاف اور جرح و بحث اسی مسئلے پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اہل مغرب حجاب و پردے کے مسئلے پر کتنی حساسیت ظاہر کرتے ہیں۔ اگر یہ حجاب اسلامی جمہوریہ میں ہوا، اسے برا شمار کرتے ہیں۔ اگر عرب ممالک کی یونیورسٹیز جامعات میں ہو کہ جہاں جوان لڑکیاں اپنی معرفت، آگاہی اور اپنے تمام میل و اختیار سے حجاب کا انتخاب کرتی ہیں، تو اپنی حساسیت ظاہر کرتے ہیں۔ اور اگر سیاسی پارٹیوں اور جماعتوں میں حجاب ہو تو بھی ان کی بھویں چڑھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر خود ان کے اسکولوں میں لڑکے ہیں باحجاب ہوں تو باوجود یہ کہ یہ لڑکیاں ان کے ملک کی باشندہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ حجاب کی نسبت حساس ہو جاتے ہیں۔ اختلاف کی جڑ یہی ہے۔ البتہ خود یہ لوگ اپنی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے ہر وقت فریاد بلند کرتے رہتے ہیں کہ اسلام میں یا اسلامی جمہوریہ میں خواتین کے حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خود ان کو اس مسئلے کا یقین نہیں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کے حقوق کمزور اور پائمال ہونے کی بجائے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب اور حقوق نسواں۔ آپ توجہ کیجئے کہ آج ایران کے اعلیٰ تعلیمی اداروں اور جامعات میں خواتین طالب علموں اور تحصیل علم میں مصروف لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے یا زمانے طاغوت میں، تو آپ دیکھیں گے کہ تعداد آج زیادہ ہے۔ حصول علم کے میدان میں اچھی پوزیشن اور اچھے نمبر لانے والی لڑکیوں کی تعداد آج زیادہ ہے یا شاہی حکومت کے زمانے میں تھی؟ وہ خواتین جو اسپتالوں، صحت کے مراکز اور مختلف علمی اداروں میں کام اور تحقیق میں مصروف عمل ہیں، آج ان کی تعداد زیادہ ہے یا گزشتہ زمانے میں زیادہ تھی؟ وہ خواتین جو ملکی سیاست اور بین الاقوامی اداروں میں اپنی شجاعت اور دلیری کے ذریعے اپنے ملک و قوم کے حقوق اور موقف کا دفاع کرتی ہیں، ان کی تعداد آج زیادہ ہے یا انقلاب سے قبل ان کی تعداد زیادہ تھی؟ آپ دیکھیں گے ان کی تعداد آج پہلے کی بنسبت زیادہ ہے۔ شاہی حکومت کے زمانے میں خواتین مختلف گروپوں کی شکل میں سیاحت اور سفر کے لیے جاتی تھیں، اور یہ سفر بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتے تھے، لیکن ہوسرانی، شہوت پرستی اور اپنی وضع و قطع اور زینت و آرائش کو دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن آج کی مسلمان عورت بین الاقوامی اداروں، بین الاقوامی کانفرنسوں، علمی مراکز اور جامعات میں علمی، سیاسی اور دیگر قسم کی فعالیت انجام دے رہی ہیں، اور انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے۔ مغربی اور مغرب زدہ معاشرے میں خواتین کی صورتحال۔ طاغوتی ایام میں ہماری لڑکیوں کو آئیڈیل لڑکی اور بہترین مثال کے نام سے خاندان اور گھرانوں کے پاکیزہ اور پیار و محبت سے لبریز ماحول سے باہر کھینچ کر برائیوں کی کیچڑ میں ڈال دیتے تھے، لیکن آج ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حقوق نسواں کہاں ضائع ہوتے ہیں جہاں خواتین سے تحصیل علم، مناسب ملازمت، ان کی فعالیت اور خواتین کی خدمت کرنے جیسے اہم امور کے دروازے خواتین پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور جہاں انہیں تحقیر و تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جائیے اور امریکی معاشرے کو دیکھیے، آپ مشاہدہ کریں گے اس معاشرے میں عورت کی کتنی تحقیر کی جاتی ہے۔ گھر کی عورت شوہر کی طرف سے اہانت کا نشانہ بنتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کی طرف سے تحقیر کا۔ ماں کے حقوق کے جس طرح اسلامی مراکز اور معاشروں میں موجود ہیں، اس معاشرے میں ان کا تصور بھی ممکن نہیں۔ خواتین، معاشرہ اور حجاب۔ میں نے ایک بین الاقوامی فورم میں بہت ہی اہم اور معروف تقریر میں خاندان اور گھرانے سے متعلق گفتگو کی۔ بعد میں جو رپورٹ ہمیں ملی وہ اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ اس ملک کے باشندوں نے میری تقریر کے اسی حصے کو بہت توجہ سے سنا اور بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں خاندان اور گھرانوں کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، اور وہاں کے معاشرتی نظام میں خواتین مختلف قسم کے ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں مرد و عورت کے درمیان ایک حد اور فاصلہ موجود ہے۔ اس حد اور فاصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد و عورت ایک جگہ علم حاصل نہیں کریں، ایک جگہ عبادت انجام نہ دیں، اور ایک جگہ کاروبار اور تجارت نہ کریں۔ اس کی مثالیں ہمارے ہاں بہت زیادہ موجود ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اپنے اخلاق و کردار دیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہماری عوام نے حجاب کے لیے چادر کو منتخب کیا ہے۔ البتہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حجاب و پردے کے لیے صرف چادر کو ہی ہونا چاہیے، چادر کے علاوہ کوئی اور قابل قبول چیز نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے یہ کہا ہے کہ چادر دوسری چیزوں سے زیادہ حجاب کے لیے موزوں اور بہترین ہے۔ ہماری خواتین اس بات کی خواہاں ہیں کہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کریں، لہٰذا وہ چادر کو پسند کرتی ہیں۔ چادر ہماری خواتین کا قومی لباس ہے۔ چادر قبل اس کے کہ اسلامی حجاب ہو ایک ایرانی حجاب ہے۔ چادر ہماری عوام کا منتخب کیا ہوا حجاب اور خواتین کا قومی لباس ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کی ترقی۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ مسلمان اور با ایمان خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو یا تحصیل علم میں مصروف ہیں یا ملکی جامعات میں اعلیٰ درجے کے علوم و فنون کو بڑے پیمانے پر تدریس کر رہی ہیں، اور یہ بات ہمارے اسلامی نظام کے لیے باعث افتخار ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو طب اور دیگر علوم میں ماہرانہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی مالک ہیں، بلکہ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے دینی علوم میں بہت ترقی کی اور بہت بلند مراتب و درجات عالیہ تک پہنچی ہیں۔ اصفہان میں ایک بہت ہی عظیم القدر خاتون گزری ہیں اصفہانی بانو کے نام کی، کہ جو مجتہدہ عارفہ و فقیہہ تھیں۔ اس زمانے میں صرف وہ تنے تنہا تھیں، لیکن آج بہت سی ایسی جوان لڑکیاں ہیں جو مستقبل قریب میں علمی، فلسفی اور فقہی اعلیٰ مقامات تک رسائی حاصل کرنے والی ہیں، اور ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ خواتین ہمارے اسلامی نظام کے لیے باعث افتخار ہیں۔ اسے کہتے ہیں پیش رفت زن اور خواتین کی ترقی۔ تیسری فصل، خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر۔ خواتین کے بارے میں تین قسم کی گفتگو اور ان کے اثرات۔ الف، خواتین کی تعریف و ستائش کی گفتگو۔ پہلی قسم کی گفتگو انقلاب میں خواتین کے فعال کردار کی تمجید و ستائش کے بارے میں ہے۔ اسی طرح انقلاب کے بعد اور اسلامی تحریک کو پروان چڑھانے میں خواتین کے مؤثر کردار کے بارے میں بھی ہے کہ اگر انقلاب سے قبل اور انقلاب کے زمانے میں خواتین اس مبارزے اور تحریک میں شرکت نہیں کرتیں تو یہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یا موجودہ زمانے میں خواتین کے کردار کو بیان کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ذمہ دار افراد ہمیں رپورٹ دیتے ہیں، کہ جامعات میں خواتین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، خواتین بڑی بڑی ذمہ داریوں کو قبول کر رہی ہیں، یا وہ عوامی اجتماعات میں اس طرح شرکت کرتی ہیں۔ یہ گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس پر بحث ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے، اور یہ بہتر بھی ہے۔ یہ بحث و گفتگو نہ صرف یہ کہ ترغیب دینے والی بھی ہے، بلکہ حقائق کو روشن بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو اس میدان میں اسلامی جمہوریہ کے موقف کو سامنے لاتی ہے، لیکن خواتین کے مسائل کے مستقبل کے لیے بہت سود مند اور تاثیر گزار نہیں ہے۔ بے، خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر کی وضاحت۔ دوسری قسم کی بحث و گفتگو خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر کو بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک جگہ میں نے خواتین سے متعلق گفتگو کی، میری بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلامی بنیادی طور پر خواتین کو کس نگاہ و زاویے سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ عورت تین مقامات پر اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہے، ان میں سے ایک انسانی کمال کا میدان ہے۔ اس بارے میں اسلام کی نظر یہ ہے کہ مسلمان، مومن، صادق، صابر، خاشع، صدقہ دینے والے، روزہ دار، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور خدا کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہاں خداوند عالم نے مرد اور عورت کی 10 بنیادی صفات کو کسی فرق و تمیز کے بغیر دونوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ایسے مردوں اور خواتین کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کیا ہے۔ لہٰذا اس میدان میں اسلام کی نظر کو معلوم کرنا اور اسے بیان کرنا چاہیے۔ دوسرا میدان کہ جس میں عورت اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہے، وہ اجتماعی فعالیت کا میدان ہے، خواہ وہ سیاسی فعالیت ہو، اقتصادی ہو یا اجتماعی یا کوئی اور، غرض یہ کہ عورت معاشرے میں وجود رکھتی ہو۔ لہٰذا اس میدان میں بھی اسلام کی نظر کی وضاحت کرنی چاہیے۔ خواتین کی فعالیت کا تیسرا میدان آئلی اور خاندانی نظام زندگی میں عورت کے میدان سے عبارت ہے، لہٰذا اس میں بھی اسلام کی نظر کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے محققین و مقررین ان تمام جہات میں اسلام کی نظر بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی کچھ مطالب کو ذکر کیا ہے اور دوسرے افراد بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری نظر میں یہ بحث و گفتگو بہت مفید اور اچھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلامی نظریات اور مغربی دعووں کے درمیان موازنہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ اسلام ان تینوں میدانوں میں خواتین کے کردار و فعالیت کو کس طرح بیان کرتا ہے، اور اہل مغرب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور حق بھی یہی ہے، اور عدل و انصاف بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ ان تینوں میدانوں میں عورت اور معاشرے کے لیے اسلام کی نظر دنیا میں رائج تمام نظریات و گفتگو سے کئی مراتب بہتر، مفید اور مضبوط و مستحکم ہے۔ پس آپ توجہ کیجئے کہ دوسری قسم کی گفتگو ان مطالب سے عبارت ہے کہ جہاں مختلف شعبوں میں اسلام کی نظر بیان کی جاتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ان تمام کاموں کو بھی انجام پانا چاہیے اور بالکل بجا ہیں۔ ممکن ہے اس جگہ مختلف ابہامات اور غیر واضح امور موجود ہوں، چنانچہ ضروری ہے کہ افراد بیٹھیں، بحث کریں اور اپنے نظریے کو بیان کریں، تو اس وقت اس گفتگو کو بآسانی اور بہترین طریقے سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے جو گزشتہ کچھ عرصوں سے فقہی حوالے سے ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا خواتین قاضی بن سکتی ہیں، اور کیا خواتین اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی منصب کی حامل ہو سکتی ہیں۔ جیم، معاشرتی اور گھریلو زندگی میں خواتین کی مشکلات۔ تیسری قسم کی بحث و گفتگو خواتین کی مشکلات کے بارے میں ہے کہ اس بندہ حقیر کی نظر میں اس مسئلے پر ہمیں اپنے فکر کو مرکوز کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر ہم نے اس مسئلے کا صحیح حل نہیں نکالا، تو گزشتہ دونوں قسم کی گفتگو اور بحث خواتین کے مسائل کے حل کے سلسلے میں کسی کام نہیں آ سکیں گی۔ دیکھنا چاہیے کہ عورت کو معاشرے میں کن مشکلات کا سامنا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ عورت اپنی آئلی اور گھریلو زندگی میں کن مشکلوں سے دوچار ہے۔ کون سی گفتگو اہم ہے؟ آپ خواتین کو جو حقوق نسواں اور ان کے مسائل کے میدان میں سرگرم عمل ہیں، اس بات پر ہرگز قانع نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سلسلے میں یا ایک عورت کے فلاں عہدے کو لینے یا نہ لینے یا دیگر مسائل میں اسلام کی نظر کو بیان کرنے کے لیے کتاب لکھے۔ لہٰذا ان چیزوں پر قانع ہو کر اپنی فعالیت کو متوقف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ براہ راست خواتین کی مشکلات کے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ چوتھی فصل، خواتین سے متعلق صحیح اور غلط نظریات۔ جہالت خواتین پر ظلم کا اصل سبب۔ اس بندہ حقیر کا بیان ہے کہ پوری تاریخ میں اور مختلف معاشروں میں عورت ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہے۔ ایک جگہ میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ظلم و ستم کی وجہ کیا ہے، کہ تمام ظلم و ستم انسان کی جہالت کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ اس جاہل انسان کی طبیعت و مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی اس کے سر پر کوئی زور و زبردستی کرنے والا نہ ہو، یا خود اس کے اندر سے یعنی واضح اور مضبوط ایمان، یا اس کے باہر سے کسی قانون کا دباؤ نہ ہو، یا اس کے سر پر کوئی تلوار یا قانون کا ڈنڈا نہ ہو، تو معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور موجود کمزور پر ظلم کرتا ہے۔ گھر کی حقیقی سربراہ عورت ہے، اور مرد ظاہری حاکم۔ البتہ عورت عقلی اعتبار سے مرد سے ضعیف و کمزور نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے زیادہ قوی ہے، اگرچہ کہ عورت کا انداز فکر مرد کے انداز فکر سے مختلف ہے، اور دونوں کے احساسات و جذبات میں فرق ہے، کیونکہ دونوں کے احساسات و جذبات ایک خاص کام کے لیے خلق کیے گئے ہیں، اور انسانی وجود میں انہیں ودیت کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر مثلاً ایک علمی مسئلے کے بارے میں زنانہ اور مردانہ انداز فکر میں کسی قسم کا فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن زندگی کو چلانے میں دونوں کے انداز فکر مختلف ہوتے ہیں۔ عاقل اور پختہ عمر کی خواتین میں یہ بات رائج ہے۔ میں نے بارہا اپنی بزرگ اور بڑی خواتین سے سنا ہے، اور صحیح سنا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مرد ایک بچے کی مانند ہے، اور بالکل ٹھیک کہتی ہیں، اور در حقیقت ہے بھی یہی۔ ایک عالم، فاضل اور باشعور مرد کسی ذہنی بیماری و خلل کے بغیر اپنے گھر میں اپنی بیوی کے مد مقابل اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں ایک بچے کی مانند ہے، اور بیوی اس بچے کی ماں کی طرح۔ جس طرح اگر ایک بچے کی غذا میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو وہ رونے چلانے لگتا ہے، لہٰذا اسے کسی بھی صورت میں قانع کرنا اور چپ کرانا چاہیے، ورنہ وہ ضد کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک عورت اپنی مہارت سے ان کاموں کو انجام دے سکے تو ایک مرد اس کے ہاتھوں رام ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے کہ میں ان باتوں کو کیوں نقل کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مرد کے ایک بچہ ہونے پر دستخط کروں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس بات کو بیان کرنے میں میری مراد یہ نہیں ہے، بلکہ میرے پیش نظر یہ نقطہ ہے کہ مرد اور عورت کی ذہنیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عورت کی پختگی و مہارت اس کے اپنے دائرہ فعالیت میں اس کے کام آتی ہے، یعنی ایک عورت گھر کی چار دیواری میں یہ سمجھتی ہے کہ مرد ایک بچے کی مانند ہے، لہٰذا اس کا کھانا وقت پر تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ بھوکا نہ رہے، ورنہ وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ لہٰذا بہانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے دینا نہیں چاہیے۔ یا فرض کیجئے کہ مرد اعتراض کرتا ہے تو اسے کسی بھی طریقے سے قانع کرنا چاہیے۔ اس نقطے کی طرف بھرپور توجہ کیجئے۔ عاقل اور پختہ خواتین پوری مہارت سے یہ کام انجام دیتی ہیں، اور مرد کی حرکات و سکنات، رفتار و عمل اور ذہنیت کو پوری طرح کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ بنابراین گھر میں حقیقی سربراہ عورت ہے، جبکہ علل زا ہے، اس لیے کہ وہ بھاری آواز، مضبوط جسامت اور لمبے قد کاٹ کا مالک ہوتا ہے۔ پس ہم کرتے ہیں کہ بعض خواتین کی ذہنیت تو عقل مردوں سے زیادہ مستحکم ہے، یا وہ تفکر، علم اور احساسات وغیرہ میں مرد جیسی ہیں، لیکن عورت کا جسم بطور متوسط مرد سے کمزور ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، بنیادی نقطہ یہی ہے۔ ایک مثال فرض کیجئے کہ جہاں ایک عقل مند انسان ایک جاہل اور بدماش انسان کے ساتھ ہو اور ان میں سے کسی ایک کو پانی پینا ہو، قاعدتاً جس کی طاقت زیادہ ہوگی وہ پانی پی جائے گا، مگر یہ کہ کسی طرح اسے دھوکہ دیا جائے اور پانی کا گلاس اس سے چھین لیا جائے۔ تاریخ میں ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے۔ مرد حضرات قد و قامت، بھاری آواز، مضبوط جسامت اور پٹھوں کی وجہ سے خواتین پر ان کے نازک اندام ہونے، نرم لب و لہجے، نسبتاً چھوٹے قد اور کمزور جسموں کی بنیاد پر ان پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے میری اپنی نظر میں۔ اگر آپ اس ماجرے کی تہ تک پہنچنا چاہیں اور تحقیق کریں تو آپ اس مقام پر پہنچیں گی کہ تمام ظلم و ستم کی وجہ یہی ہے۔ خواتین سے متعلق روایات میں ظالمانہ فکر و عمل سے مقابلہ۔ ہاں، البتہ اگر قانون یا بہت شدید قسم کی محبت یا مستحکم ایمان جیسا معنوی عامل موجود ہو تو وہ ان تمام ظلم و ستم کا سد باب کر سکتا ہے۔ البتہ ایمان کو مضبوط و مستحکم ہونا چاہیے، ورنہ بہت سے علماء ہیں کہ جن کا ایمان تو بہت اچھا ہے لیکن اسی کے ساتھ سے برتاؤ اور سلوک اچھا نہیں ہے، لہٰذا ایسے لوگ ہماری مجموعی بحث کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمیں صرف اس بات کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ تاریخ میں خواتین ہمیشہ ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنی ہیں۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی یہ ظلم و ستم ہوا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم سے مقابلہ کیا ہے۔ یہ جو پیغمبر اکرم نے خواتین کے بارے میں اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، صرف اسی ظلم و ستم سے مقابلے کے لیے ہیں۔ اگر وہ صرف مقام زن کو بیان کرنا چاہتے تو اس قسم کے پرجوش و پر احساس بیانات کی ضرورت نہیں تھی۔ خواتین کے بارے میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات و اظہارات اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خواتین پر ہونے والا ظلم ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظلم کے مقابل کھڑے ہیں۔ معاشرتی اور گھریلو زندگی میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں حضرت ختمی مرتبت اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات نقل کی گئی ہیں، وہ اسی ظالمانہ فکر اور ستم گرانہ رویے اور عمل سے مقابلے کی خاطر ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ظلم و ستم ہمارے زمانے میں بھی جاری ہے، البتہ صرف ہمارے معاشرے سے مخصوص نہیں ہے، لیکن اس بات کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں یہ ظلم موجود ہے، اور مغرب میں بہت ہی بدترین شکل میں موجود ہے۔ اہل مغرب کی ایک ظاہری خوبصورتی، مگر در حقیقت اہل مغرب صرف ایک خصوصیت کے حامل ہیں کہ اگر خود اس کے مقام پر اس کے بارے میں قدر تعمل اور غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی یہ خصوصیت مثبت نہیں ہے، لیکن مغربی معاشرے میں کئی مقامات پر اس خصوصیت و عادت کو بہت زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ گویا وہاں ظلم کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ وہ عادت و خصوصیت یہ ہے کہ اہل مغرب مرد اور سلوک اور برتاؤ کو عورت سے مرد یا مرد سے مرد کے برتاؤ کے مثل قرار دیتے ہیں، یعنی وہ ان دو جنس میں کسی بھی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ کوچہ و بازار ہو یا گھر کی چار دیواری، وہ دوستی و رفاقت اور معاشرت میں اسی رفتار کے حامل ہیں۔ ظاہر میں یہ عادت و سلوک بہت دلچسپ اور جالب نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اس حق کی حقیقت تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر غلط اور منفی ہے، اور اسلام اس کی ہرگز تاکید نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے مرد و عورت کے درمیان ایک حجاب اور فاصلہ رکھا ہے کہ یہ دونوں اپنی معاشرتی زندگی میں اس حجاب اور حدود کی رعایت کریں۔ بنابراین ہم جس ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ایرانی معاشرے یا گزشتہ دور سے ہی مخصوص نہیں، بلکہ تاریخ کے مختلف زمانوں سے لے کر آج تک ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا وجود رہا ہے۔ آج بھی یہ ظلم پوری دنیا میں موجود ہے۔ اسی طرح مغربی ممالک، خصوصاً امریکہ اور بعض یورپی ممالک میں خواتین کو اذیت و آزار پہنچانے کے واقعات، ان سے ظالمانہ سلوک و طرز و عمل، شکنجے اور مصیبتیں دوسرے ممالک کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ اس کے اعداد و شمار بہت زیادہ ہیں، البتہ میں نے خود ان اعداد و شمار کو مغربی اور امریکی مطبوعات میں دیکھا ہے، نہ یہ کہ ہم اس کو کسی کی زبانی نقل کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جسے انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے، لہذا اس ظلم و ظالمانہ رویے اور عمل سے مقابلے کی ضرورت ہے۔